لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، جب گرمیوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو بعض خواتین و حضرات ایک بڑی کوتاہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے جی چاہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ اگر کسی سے وہ کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہو تو وہ دور ہو جائے اور وہ کوتاہی فجر کی نماز کے بارے میں ہے. گرمیوں میں چونکہ راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے اور دیر سے سونے کی عام عادت ہے، جس کی وجہ سے رات کو نیند پوری نہیں ہوتی اور صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلتی اور اچھے خاصے نماز کے پابند مسلمان مردوں عورتوں کی بھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جو بڑے وبال کی چیز ہے اور بڑے نقصان کی چیز ہے، بڑے گناہ کی بات ہے. جو لوگ ظہر عصر مغرب عشاء میں مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، خواتین گھروں کے اندر اپنے اپنے وقت میں ان نمازوں کو ادا کرتی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں یہ لوگ اکثر غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ عشاء کی نماز میں نمازوں کی تعداد اور فجر کی نماز میں نمازوں کی تعداد اگر شمار کریں گے تو بڑا فرق نظر آئے گا. اگر عشاء کی نماز میں 100 آدمی ہوں گے تو فجر کی نماز میں 10 آدمی بھی نہ ہوں گے. حالانکہ جیسے عشاء کی نماز فرض ہے فجر کی نماز بھی فرض ہے. جس طرح عشاء کی نماز میں مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے فجر میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. قاعدے کے روح سے تو دونوں نمازوں میں نمازوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے, لیکن عشاء کی نماز میں 100 ہیں اور فجر کی نماز میں 5 یا 10 ہیں. وہ 90 نمازیں کہاں گئے؟ وہ بستروں پر آرام کر رہے ہیں, خواب غفلت کا شکار ہیں, سوئے ہوئے ہیں. وہ 8 بجے اٹھیں گے یا 7 بجے اٹھیں گے جب سورج نکل جائے گا, فجر کی نماز قضا ہو جائے. اور یہ کوتاہی ویسے تو سارے سال ہی ہوتی رہتی ہے, اس لیے کہ سارے سال ہی ہمارے اندر یہ بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم جلدی سو نہیں سوتے. دیر سے سوتے ہیں تو چاہے سردی ہو یا گرمی, جب دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے, فجر کی نماز قضا ہو جائے گی, جماعت تو یقیناً فوت ہو جائے گی. لیکن گرمیوں میں یہ کوتاہی زیادہ ہو جاتی ہے, اس لیے گرمیوں میں اور زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی اس غفلت کو اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر سے بھی اور اپنے گھر کے افراد کے اندر سے بھی, کہ ہم بھی فجر کی نماز قضا کرنے سے بچیں, ہمارے گھر کے دیگر افراد اور خواتین اور بچے جو بالغ ہیں وہ بھی فجر کی نماز قضا کرنے سے بچیں. اور پھر 5 نمازوں میں فجر کی نماز بڑی عظیم شان نماز ہے. جس کے عظیم شان ہونے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی ہے. اس زمین پر جو سب سے پہلے نماز پڑھی گئی ہے وہ فجر کی نماز ہے, اور یہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہم السلام نے ادا فرمائی. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں رات آئی ہوئی تھی. رات کے اندھیرے میں وہ جنت کی روشنیوں سے نکل کر دنیا میں تشریف لائے, جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اندھیرا دیکھا تو بہت گھبرا کہ دنیا اس کا نام ہے جہاں روشنی نام کی کوئی چیز ہی نہیں, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. اس دنیا میں جہاں ہر طرف اندھیرا ہے زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ حضرت کو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس میں رات بھی آئی تھی, آتی ہے تو دن بھی آتا. حضرت نے تو پہلی مرتبہ دنیا کو دیکھا اور رات کی تاریکی میں دیکھا, اندھیرے میں دیکھا, تو یہی خیال ہوا کہ شاید یہاں اندھیرا ہی رہے گا. تو بہت پریشان ہو کہ اندھیرے میں زندگی دنیا میں گزارنا کیسے ممکن ہوگا, اس لیے بہت فکر مند ہوئے. لیکن وہ تو رات و دن تھے, جیسے رات آئی تھی ایسی رات جانے بھی تھے, دن آنا تھا جیسے دن کو جانا ہوتا. جنت میں دن رات نہیں ہے, وہاں تو ہر وقت دن ہی دن ہے بس. دنیا میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے, گرمی بھی ہے سردی بھی ہے, برسات بھی ہے بہار بھی ہے, ہر طرح کا موسم. خیر جب رات گزرنے لگی اور مشرق سے صبح صادق کا نور چمکنے لگا اور دھیرے دھیرے روشنی پھیلنے لگی, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس وقت حضرت نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے دن کی روشنی پھیلنے کی بنا پر بطور شکرانے کے 2 رکعت ادا فرمائی. ایک رات کی تاریخی جانے پر دوسرے دن کی روشنی نمودار ہونے پر. اور یہ دو رکعتیں سور نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے ادا فرمائی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ رات گئی, اندھیرا گیا, روشنی آئی, جان میں جان آئی. اللہ تعالیٰ ان کی دو رکعتیں اتنی پسند آئی کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان دو رکعتوں کو فرض فرما دیا. تو ایسی عظیم الشان نماز ہے کہ جو سب سے پہلے اس زمین کے اوپر ادا کی گئی ہے. اس لیے ایسی عظیم الشان نماز کا تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, ادا کرنے سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح مردوں کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نیز فجر کی نماز کا ثواب بھی بنسبت اور نمازوں کے زیادہ, کیونکہ اس میں تھوڑی سی مشقت بھی زیادہ ہے. اور وہ مشقت یہی ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نیند کا وقت ہوتا ہے, غفلت کا وقت ہوتا ہے, سستی کا وقت ہوتا ہے, کاہلی کا وقت ہوتا ہے. لہذا اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور اٹھ کر ہمت کر کے اس نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا بنسبت اور نمازوں کے تھوڑا سا نفس پر زیادہ شاق ہے, زیادہ دشوار ہے. اور اللہ پاک ایسے رحمان و رحیم ہے کہ جس عمل میں ذرا سی مشقت بڑھ جاتی ہے وہ اجر و ثواب بڑھا دیتا, جس عمل میں ذرا سی محنت بڑھ جائے, مشقت بڑھ جائے, وہ فوراً ثواب بڑھا دیتا. اور ثواب ہی مقصود ہے, لہذا اس ثواب کے لالچ ہی میں ہمت کر لینی چاہیے, اور اس خاطر ہی ہمت کر کے اور اپنی طبیعت کے اوپر زور زبردستی کر کے اپنے آپ کو اٹھا کر نماز فجر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ ثواب یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی وہ گویا اس نے آدھی رات عبادت اور نماز میں گزاری, اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے ساری رات عبادت اور نماز میں گزاری. اندازہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فجر کی نماز اگر کوئی جماعت سے پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے, یہی بہت ہے. نہیں, فرض ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا, جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا, بلکہ ساری رات نماز اور عبادت کرنے کا الگ ثواب ملے گا. عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے میں تھوڑی مشقت کم ہے, اس لیے اس میں آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے. فجر کی نماز میں چونکہ ذرا زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے اور اس میں زیادہ نرم بستر چھوڑنا پڑتا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چھوڑنی پڑتی ہے, خوشگوار موسم قربان کرنا پڑتا ہے, تو اللہ پاک نے ثواب بھی بڑھا کر ساری رات کے برابر کر دی. اب ذرا سے غور کریں کہ جو آدمی سارے سال عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا معمول بنا لے, سارے سال ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام عمل میں درج ہوتا رہے. ہماری کمزوری کا تو یہ عالم ہے کہ ہم جو خاص خاص جاگنے کی راتیں ہیں, عبادت کی راتیں ہیں, ان میں بھی ساری رات نہیں جاگ سکتے. یہ شب برات ہے, یہ شب قدر ہے, یا شب عرفہ ہے, عید بقرعید کی رات ہے, یہ مبارک راتیں کہلاتی ہیں. ان میں جاگنا عبادت کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے, اور بہت سے خواتین حضرات ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے بھی ہیں. لیکن عشاء کے وقت سے لے کر کے فجر کی نماز تک ساری رات ایک لمحے بھی کوئی نہ سوئے, ایسے آدمی بہت کم ہیں. دو ڈھائی گھنٹے آدمی سو ہی لیتا ہے درمیان میں، اور کوئی مذاقہ بھی نہیں. اس لیے کہ عبادت ان راتوں میں کرنا ہے تو نشاط کے ساتھ کرنا ہے، بشاشت کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ لٹکے آ رہے ہیں، جھٹکے آ رہے ہیں، جناب تسبیح پڑھ رہا ہے اور منہ سے کچھ نکل رہا ہے، کبھی نیند آ رہی ہے، تو ایسے عبادت کا مزہ نہیں ہے اس کے اندر. تھوڑی دیر عبادت کرے مگر توجہ کے ساتھ کرے، دھیان کے ساتھ کرے، اور دل لگنے کے ساتھ کرے. زور زبردستی والا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ عبادتیں ایسی ہیں، یہ راتیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر مسلمان جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں بھی ساری رات آدمی کے لیے جاگنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر روز آنا تو کون جاگ سکتا ہے بھائی. لیکن روز آنا ہر مسلمان فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے. عورتیں اپنے گھر میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں. اور اس طرح عشاء اور فجر کی نماز روزانہ ادا کر کے روزانہ دیر رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. نماز پڑھیں گے دو، ثواب ملے ڈیڑھ رات کا. سال میں جاگو گے ڈیڑھ سال کی عبادت کا ثواب ہو جائے گا. اور میں نے آج کہتا کہ نماز کا اور جماعت کا ثواب الگ ہے. تو جماعت کا ثواب یہ ہے کہ چند حدیثوں کو ملا کر کے حضرت شوہر علی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز کا با جماعت مسجد میں جا کر ادا کرنے کا ثواب بیان فرمایا. اور وہ فرمایا کہ ایک نماز اگر آدمی اکیلے پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، یہ دس گنا ثواب ملے گا اس کو. اور اگر وہی فرض نماز مسجد میں جا کر کے با جماعت ادا کرے گا تو اس کو 3,35,54,432 گنا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3,35,54,435 گنا نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. کہاں ایک نماز اور کہاں. تو فجر کی نماز بھی اگر ہم مسجد میں جا کے پڑھیں گے جواب سے تو یہ ثواب ملے گا. یہ ثواب ظہر کا بھی ہے، یہ عصر کا بھی ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ عشاء کا بھی ہے. کہ پانچوں نمازیں جو آدمی مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. اب جو دکاندار حضرات تاجر لوگ حساب جوڑ لے بھائی اپنا، تو کتنے تاجر ہیں دکاندار ہیں، وہ بیچارے اذان ہوتی رہتی ہے مسجد میں جماعت ہوتی رہتی ہے، دکان نہیں چھوڑتے کیوں گاہک دکان پہ کھڑا ہوا. اور کتنے ملازم پیشے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی ادا کرتے رہتے اور جماعت چھوڑ دیتے ہیں مسجد کی ملازمت کی وجہ سے. زراعت پیشے لوگ زراعت کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں. اور مل مالکان اور کارخانے دار کارخانے کی وجہ سے اور مل کے اندر کام ہونے کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں. بعض جگہ ہوتا ہے باقاعدہ مسجد ہوتی ہے، اس میں با جماعت انتظام ہوتا بھی ہے. بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو اذان ہونے کے باوجود کارخانے کی وجہ سے، مل کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے یا تقریبات میں شرکت کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نقصان کا اندازہ لگا لے، نفع نقصان کا اندازہ لگا لے، کیا کھویا کیا پایا. کارخانہ ایک نماز کے آگے، مل ایک نماز کے آگے، دکان ایک نماز کے آگے، ایک تقریب نماز کے آگے، کچھ نہیں. بہت بڑا نقصان اٹھایا اس نے کہ اس نے جماعت چھوڑ دی. لیکن آج دیکھیے کہ ہم نمازانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے بازاروں میں لوگ اپنی دکانوں پر بے خوف و خطر بیٹھے رہتے ہیں، دکانداری کرتے رہتے ہیں، بازاری دکانداری ہوتی رہتی ہے اور نماز با جماعت فوت ہوتی رہتی ہے. پھر بعض لوگ تو بھاگ بھاگ کے اسی طرح آخری قاضا پکڑ لیتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے جو بعد میں آ کر اپنے اکیلے نمازیں ادا کرتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جن کی نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے بھائی آخرت بالکل یقینی ہے، موت برحق ہے، اور قبر کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونا اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہونا بھی برحق ہے. جب برحق ہے تو بھائی قبر کے اندر حدیث شریف میں آتا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، دو واپس آ جاتے ہیں، ایک ساتھ چلی جاتی ہے. ایک تو انسان کے اہل و عیال اور رشتے دار عزیز و اقارب اس کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں دفنانے کے لیے، جیسے میت کا مال تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ قبرستان جاتا ہے، تیسرے اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، پھر اہل و عیال دوست احباب عزیز و اقارب یہ واپس آ جاتے ہیں دفنانے کے بعد، مال بھی واپس آ جاتا ہے دفنانے کے بعد، اعمال اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اب اگر اس کے اعمال صالحہ ہیں تو وہ قبر میں اس کے لیے تسکین کا سامان بنتے ہیں، آرام کا راحت کا ذریعہ بنتے ہیں، سکون و چین کا ذریعہ بنتے ہیں. تو خدا نے خاصا اعمال سیاح ہے تو پھر یہ برے اعمال اس کے لیے قبر کے اندر عذاب کا باعث بنتے ہیں، وبال کا باعث بنتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو جس اہل و عیال کے لیے، دوست احباب اور عزیز و اقارب کے لیے اس نے نماز کو چھوڑا تھا، جماعت کو ترک کیا تھا، یا جس مال کے خاطر اس نے نماز کو ترک کیا تھا، وہ تو واپس آ جائے گا. جس کے خاطر نماز چھوڑ دو سوچو تو صحیح کتنا بڑا نقصان کرتے ہو، کہ وہ تو ہمارے ساتھ قبر تک بھی، قبر کے اندر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑ رہے ہیں، اور نماز قضا کر رہے ہیں، اور نماز قضا کرنے کے وبال کو دعوت دے رہے ہیں. ساتھ جانے والے تو اعمال صالحہ ہیں جن میں نماز کو باجماعت ادا کرنا بھی ہے، نماز کو اپنے وقت کے اندر ادا کرنا بھی ہے، یہ ہے اعمال صالحہ. اس لیے جو ساتھ جانے والی چیز ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، جو واپس جانے والی ہے اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے کہ جو ساتھ جانے والی ہے نماز اس کا خیال نہیں ہے، جو واپس جانے والی ہے اسی کا خیال ہے. تو ایک ثواب تو یہ ہوگا کہ نماز اگر ہم عشاء کی جماعت سے پڑھیں گے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کا ثواب عظیم ملے گا. اور دوسری فضیلت یہ ہے خاص فجر کی نماز کی، کہ جو آدمی فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ادا وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے قدم قدم پہ مدد فرمائیں گے، اس کی اعانت فرمائیں گے، اس کی نصرت فرمائیں گے، اس کے کام بنائیں گے، اس کی بجلی بنائیں گے، آفات و بلیات اور مصائب و علام سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے. لہذا جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھے گا، قضا کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اسے کوئی نصرت نہیں ہوگی، اسے کوئی اعانت نہیں ہوگی. اب بتائیے یہ کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا نقصان ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب آدمی سویرے اٹھتا ہے تو ہر آدمی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں کہ بھائی آج یہ کام کرنا ہے، 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 آج یہ اپنا مسئلہ حل کرنا ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو اس قدر اسے کامیابی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بھائی دنیا کے سارے انسان مل کر کے بھی اسے کام نہیں بنا سکتے. تو ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی کام روزانہ ہوتا ہی ہے، اور ہر آدمی یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا کام ہو بھی جائے. اس کام کے ہونے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا معمول بنا لے، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے اور پھر کاموں کو آسان فرماتے چلے جائیں گے. اس لیے جو لوگ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، بڑے آسانی سے سہولت سے سب کام اپنے وقت پر ہوتے رہتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ عموماً پریشان رہتے ہیں، حیران رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اور جن کاموں کے ہونے کی ان کو 100% امید ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اور نماز فجر ادا نہ پڑھنے کی وجہ سے، جماعت سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہتے ہیں. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جماعت کے اندر وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اس عالم کے اندر مختلف کاموں پر مختلف فرشتے مقرر کر رکھے جو مختلف کام انجام دیتے رہتے ہیں. بعض فرشتے تو وہ ہیں جو کہ بارش برسانے پر مقرر ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوتا ہے کہ یہاں بارش برساؤ تو وہ بادلوں کو کھینچ کر کے لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہاں بارش برساؤ، بارش برسانے پر مقرر ہیں. بعض فرشتے وہ ہیں جو کہ روزے پہنچانے پہ مقرر ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بس جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوتا ہے فلاں کو فلاں چیز پہنچا دو، بس وہ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، انہیں کام بس روزی پہنچانا ہوتا ہے. بعض فرشتے وہ جو انسان کی حفاظت پر مقرر ہیں، انسان کے دائیں بھی، انسان کے بائیں بھی، انسان کے آگے بھی، انسان کے پیچھے بھی، باقاعدہ فرشتوں کا پہرا ہے جو اس کو جنات سے، شیاطین سے، سحر سے، آسیب سے اور دیگر ایذا پہنچانے والی مخلوقات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ہاں جب تقدیر کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ اپنا حفاظت پہرا اٹھا لیتے ہیں، جو حادثہ ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، جو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے. لیکن جب اس کی قسمت میں کوئی حادثہ سانحہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں میں بال بال بچ گیا، گرتے گرتے بچ گیا. کیسے بچ گیا بھائی؟ میں اللہ پاک نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے انہوں نے بچا لیا، ورنہ مر کے رہتا. تو حفاظت پہ ہی مقرر ہے بعض فرشتے. اور بعض فرشتے کرامن کاتبین کہتے کہ اللہ پاک نے کچھ ایک فرشتہ دائیں طرف ایک فرشتہ بائیں طرف مقرر کیا ہوا ہر آدمی کے ساتھ ہی ہے. دائیں طرف والا فرشتہ ریکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھنے والا ہے، یہ بھی فرشتے. تو مختلف کاموں پر جو فرشتے مقرر ہیں، بعض فرشتے ایسے جو رات میں آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں، بعض صبح آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، جو صبح آتے ہیں فجر کی نماز میں حاضری دیتے ہیں اور شام میں عصر تک وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، عصر کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں. تو رات والے فرشتے عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں اور ساری رات وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، فجر میں وہ چلے جاتے ہیں، پھر دن والے فرشتے آ جاتے ہیں. تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو فرشتے عصر میں آتے ہیں اور دن بھر ڈیوٹی، جو ساری رات ڈیوٹی دے کر کے فجر میں جاتے ہیں، اور پھر جو فرشتے فجر میں آتے ہیں دن بھر ڈیوٹی دیتے ہیں اور پھر وہ عصر میں ڈیوٹی دے کر کے واپس جاتے ہیں، تو عصر میں واپس جانے والے، فجر میں رات میں فرشتے جانے والے، ان دونوں سے اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کس حال میں پایا؟ تو جواب دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آج تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو
اس میں ایک طرف تو ان فرشتوں پر حجت پوری کرنا مقصود ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ انسان کو پیدا کرے کیا کریں گے، یہ تو خون بہائے گا، یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا، ہمیں آپ کی عبادت کے لیے بندگی کے لیے کافی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم کو بتانا مقصود تم کہتے کہ فساد پھیلائے گا، فساد پھیلا رہے ہیں نماز پڑھ رہا. دوسری طرف فجر کی نماز عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے والوں کے اوپر حاضری لگ رہی ہے، ملائکہ شہادت دے رہے ہیں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. تو جو جماعت سے نماز پڑھے گا، جو ادا پڑھے گا اسی کی تو حاضری رہے گی، جو قضا پڑھے گا اسی کہاں سے حاضری رہے گی؟ اس میں تو فرشتے رہے گا اللہ تھا ہی نہیں مسجد میں، اس میں نماز ہی نہیں پڑھی، وہ تو سو رہا تھا، تو سونے کی ڈیوٹی لگے گی تو یہ تو مجرم کی حاضری ہوئی. اللہ بچا وہ نماز پڑھنے والے کی حاضری اور نہ پڑھنے والے حاضری کتنی بڑی بات ہے، کتنا فرق ہے دونوں کے اندر. روزانہ عشاء اور فجر میں، عشاء روزانہ فجر اور عصر میں، فجر اور عصر میں یہ حاضری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی خاص طور سے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بغیر ہماری نماز خدا نخواستہ قضا ہونا بڑے نقصان کی بات ہے، بڑے وبال کی چیز ہے. اور فجر کی نماز میں اٹھنے میں جو کوتاہی عام طور پر ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ تو وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی تھی، کہ اصل میں ہمارے یہاں ماحول رات کو دیر تک جاگنے کا ہو گیا ہے، اور یہ رات دیر تک جاگنے کا یہ اثر بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے، چھوٹے شہروں میں ذرا کم ہے. اور ٹی وی کی لانت نے تو یہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ دن بھر اپنے دکانداری ملازمت اور ڈیوٹی اور زراعت میں مشغول، اور رات کو بیٹھ کر رات دیر تک جناب اس پر پروگرام دیکھنا، فلمیں وغیرہ دیکھنے کا معمول. تو جب رات بھر فلم دیکھیں گے، پروگرام دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، ہنگامے دیکھیں گے، سویرے کیسے اٹھے؟ تو بڑے شہروں میں بہت زیادہ یہ خرابی پائی جاتی ہے، اور ٹی وی نے یہ بہت زیادہ خباثت پھیلائی ہے. اللہ بچائے، رات کو ملنا جلنا، رات کو آنا جانا، رات کو گھومنا پھرنا، تقریبات بھی ساری رات ہی میں، کیونکہ دن کو تو دکانداری میں مشغولیت رہتی. اس نے یہ رات کو دیر تک جاگنے کا ماحول بنایا ہے جو بہت ہی نقصان دہ ہے اور غلط ہے. ہمارے دین کے اندر اصل حکم یہ ہے کہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سونا منع ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا منع ہے. مغرب کے بعد اس لیے سونا منع ہے تاکہ عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے. عشاء کی نماز تو بہت اہم نماز ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو تو آدھی رات جاگ کر بات کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے مغرب کے بعد سونے سے منع کیا گیا ہے. تو مغرب کے بعد مت سو تاکہ عشاء کی نماز قضا نہ ہو، اور عشاء کے بعد جاگنا منع ہے، یعنی اتنا جاگنا کہ جس سے فجر کی نماز میں خلل واقع ہو جائے. یہاں تک ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر میں لگنا، یا تلاوت میں لگنا، یا تسبیحات میں لگنا، یا واعظ و نصیحت میں مشغول ہونا، یا کسی اور نیک کام میں اتنی دیر تک مصروف رہنا کہ جس سے فجر کی نماز قضا ہو جائے، منع ہے. حالانکہ عشاء کے بعد جو کر رہا ہے یہ بھی تو نیک کام ہے، یہ بھی تو نیک کام ہے، مگر نیک کام بھی اتنی دیر تک کرنا جو کہ نفل کے درجے میں ہے، منع ہے، کہ جس سے فرض اور واجب میں خلل واقع ہو جائے.
فجر کی نماز ادا پڑھنا فرض ہے، جماعت سے پڑھنا مردوں پر واجب، اور تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، بیان کرنا، واعظ کہنا، قرآن کریم کا درس، حدیث شریف کا درس یا مطالعہ دینی کتابوں کا، یہ سب کیا کہتے ہیں نفل کے درجے میں. تو جو آدمی نفل پڑھے اور فرض چھوڑتا رہے، صحیح ہے یہ؟ صحیح نہیں. ایسے یہ بھی صحیح نہیں کہ عشاء کے بعد نیک کاموں میں اتنا لگے کہ فجر کی نماز ہی اس کی قضا ہو جائے، درست نہیں. تو جب نیک کاموں کو کرنے کی ممانعت ہے اور ان میں اتنا مشغول رہنا منع ہے کہ جس سے فجر کی نماز میں خلل آئے، تو پھر جو کام نیک ہی نہیں ہے، جو نیک کام ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ گناہی ہو، جیسے میں نے بتایا ٹی وی دیکھنا وغیرہ، تو ان میں کیسے مشغول ہونا صحیح ہوگا؟ وہ تو بدرجا اولا ممنوع ہے. لہذا عشاء کے بعد اتنی دیر جاگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ واز ہو، چاہے وہ مشکل سے ملنا ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، کوئی تسبیح ہو، کہ اس سے فجر کی نماز قضا ہونے میں کوئی خلل نہ آئے. اتنی دیر جاگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب وہ گھنٹے دو گھنٹے آدمی جا سکتا ہے، گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آدمی سو جائے تو بڑے آسانی سے آدمی ساڑھے چار بجے پونے پانچ بجے اٹھ سکتا ہے، اور ساڑھے چار پونے پانچ بجے کوئی اٹھ جائے تو اس کی نماز بڑے آرام سے فجر کی باجماعت ادا ہو سکتی ہے. خواتین بلا شبہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے وقت کے اندر اندر فجر کی نماز پڑھ سکتی. تو بہرحال عشاء کے بعد اتنی دیر جاگنا بھی منع ہے جس سے فجر کی نماز میں خلل واقع ہو. سب سے پہلے اسی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے گھر میں بیٹھے اور اس مسئلے کے بارے میں سب آپس میں مشورہ کریں کہ یہ ہماری جو فجر کی نماز روزانہ قضا ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل نکالیں. تو اس حل میں سب سے پہلے تجویز یہی آنی چاہیے کہ بھائی یہ رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں. اس کو باقاعدہ گھر میں طے کرنا پڑے گا. آپ جب گھر میں آپ طے کر لیں گے، پھر اپنے تمام تعلقات والوں کو بھی آپ کو اطلاع دینی ہوگی کہ بھائی ہمارے یہاں، ہمارے گھر ساڑھے گیارہ بجے کے بعد کوئی رابطہ نہ کرے، کوئی ٹیلی فون نہ کرے، کوئی رابطہ نہ کرے. ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ہمارے یہاں سناٹا ہوگا، سب سو جائیں گے. بھائی جس کو بھی ملنا ہو، جس کو بھی رابطہ کرنا ہو، سب گیارہ بجے تک کر لیں بس. جب تک اسے طے نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو باقی جو کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی. اب آپ جاگو تو دو ڈھائی بجے تک، اور پھر یہ چاہو کہ ساڑھے چار بجے آنکھ کھولے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے. پھر تو اس میں وہی حال ہوگا تو اس وقت ہو رہا ہے کہ عشاء کی نماز میں سو آدمی ہیں، فجر کی نماز میں دس آدمی، نوے آدمی کے جگہ وہ بستر کے صف میں ہیں، وہ بستروں کے صف میں ہیں، ہاں وہ وہاں سوئے ہوئے خلاٹے لے رہے ہیں ابھی، وہ دس جگہ بمشکل نظر کیسے ان کی آنکھ کھل گئی تو مسجد میں آ گئی ہے، ان ورنہ یہ بھی ایک دن ہے دوسرے دن غائب. اور جب سب گیارہ ساڑھے گیارہ بجے سوئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نبے مسجد کے اندر ہوں گے، دس اکا دکا کوئی کسی ادھر کی وجہ سے نہ آیا تو نہ آیا. ایک تو یہ کہ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں، جلدی سونے کی عادت ڈالیں. دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو کھانا بھی ہے جلدی کھانے کی کوشش کریں، اور رات کو جلدی جب کھائیں گے، جب سویرے جلدی اٹھیں گے، سویرے جب جلدی اٹھیں گے تو ناشتہ آٹھ بجے کریں گے، جب ناشتہ آٹھ بجے کریں گے تو کھانا بارہ بجے ایک بجے کے درمیان کھائیں گے، اور جب بارہ ایک بجے کھانا کھائیں گے تو پھر عشاء کے فوراً بعد کھانا کھائیں گے. اب تو پورا نظام اوندھا پڑا ہے کہ اٹھ رہے صبح دس بجے، ناشتہ ہو رہا ہے گیارہ بجے، دوپہر کھانا ہو رہا ہے تین بجے، رات کا کھانا ہو رہا ہے بارہ بجے. کیسے اٹھے گی صبح؟ تو پوری چین ہی الٹی چل رہی ہے نا، چین کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس لیے سویرے اٹھیں گے تو ناشتہ بھی سویرے کریں گے، پھر دوپہر کھانے بھی جلدی کھائیں گے، تو پھر عشاء کے بعد بھی کھانا جلدی کھا سکیں گے. اس لیے دوسرا کام یہ کہ عشاء کے بعد جلدی کھانا کھائیں. جتنی جلدی کھانا کھا لیں گے سونے سے پہلے پہلے وہ تحلیل ہو جائے گا، معدہ جو ہے وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو جائے گا، تو طبیعت میں سستی کاہلی بہت کم پیدا ہوگی، کشتی پیدا ہوگی، اٹھنے میں آسانی ہوگی. اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ عشاء کے بعد کھانا جلدی کھا لیں، بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھا لیں. اور حکومت نے جو 8 بجے دکان بند کرنے کی پابندی لگائی ہے، دل و جان سے اسے قبول کریں. بالکل صحیح ہے، دل و جان سے اسے قبول کریں کہ 8 بجے دکان بند، 9 بجے گھر پہنچ جائیں اور عشاء کے بعد فوراً دسترخوان بچھا دیں، کھانا کھا لیں بس. اور تیسرا کام یہ کہ شام کا کھانا ہلکا پلکا رکھیں. رات کھانا ویسے بھی طبی نقطۂ نگاہ سے ہلکا ہونا چاہیے، دوپہر کو بے شک اچھا کھانا کھا لیں، تگڑا کھانا کھا لیں، بالکل رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھائیں جو جلدی ہضم ہو، مقوی ہو لیکن جلدی ہضم ہونے والا ہو، طبیعت پہ زیادہ بھاری نہ ہو. تیسرا کام یہ کہ رات کا کھانا ہلکا پھلکا کھائیں. چوتھا یہ کہ رات کو پانی بھی کم پئیں، اس لیے کہ زیادہ پانی پینے سے زیادہ سستی پیدا ہوتی ہے، زیادہ پانی پینے سے زیادہ نیند آتی، کم پانی پینے سے کم نیند آتی. تو گرمیوں میں جو نیند زیادہ آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پانی انسان بہت استعمال کرتا ہے، مشروبات ہی مشروبات صبح شام تک چلتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں پانی زیادہ مقدار میں اندر جاتا ہے تو زیادہ مقدار میں انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے جو نیند میں زیادتی کا ذریعہ بنتی ہے. اور بھی اس کے اسباب ہیں لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر رات میں ذرا پانی کم پیے، اگر رات کو 4 گلاس پینے کے آتے تو 2 یا 3 گلاس پینے میں کوشش کریں گے 2 میں کام چل جائے. اس میں جتنا پانی کم پیئیں گے اتنی طبیعت چست رہے گی، اور چست رہے گی تو اٹھنے میں آپ کو سہولت اور آسانی رہے گی. اور چوتھا کام یہ کریں کہ ذرا سا چہل قدمی کر لیں، چاہے گھر میں ہی کر لیں، گھر کے باہر اگر چہل قدمی کی جگہ ہو تو اور اچھا ہے، تھوڑی چہل قدمی کر لیں، تھوڑا ٹہل لیں تاکہ جو کھانا کھایا ہے وہ جلدی سے تحلیل ہو جائے اور ہضم ہو جائے، یا گھر میں ٹہل لیں. اس سے بھی اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، مدد ملتی ہے آدمی کو. اور کھاتے سو جاؤ تو بس وہ سویا رہتا ہے آدمی، پھر اٹھتا ہے 8 بجے. ہاں کھاتے سو جائے گا، اب پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، میدہ بھی بھرا ہوا ہے، پانی بھی فل ہے، تو وہ اب اٹھے کیسے؟ اس لیے 4 کام اگر پہلے کر لے گا، تھوڑا ٹائم بھی لے گا، تو پانی کھانا جو بھی ہے سب ذرا سا تحلیل ہو جائے گا، تو طبیعت ہلکی ہو جائے گی. اور ہلکی طبیعت کے ساتھ سونے والا آدمی جلدی سے اٹھ جاتا ہے، اور زیادہ کھایا ہوا جو آدمی سوتا ہے تو بس پھر مشکل سے اٹھتا ہے. ہاں اور پانچواں کام یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی اٹھتا ہو، کوئی بڑا موجود ہو، جیسے والد صاحب ہوتے ہیں، بعض جگہ دادا موجود ہوتے ہیں، بعض جگہ نانا موجود ہوتے ہیں، دادی موجود ہوتی ہیں، نانی موجود ہوتی ہیں، والدہ ہوتی ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے جن کو سویرے اٹھنے کا ملکہ ہوتا ہے، اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان سے بھی درخواست کر کے سوئیں کہ مجھے آپ سویرے ضرور اتنے بجے اٹھا دیں تاکہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھائی عام طور پر چوکی دار ہوتا ہے، یا محلے میں چوکی دار ہوتا ہے، وہ محلے کے چوکی دار جو ہوتے ہیں وہ بھی گھنٹی بجا دیتے ہیں، ان کو ان سے بات کر لیں، وہ آپ بھی گھنٹی بجا دیں، وہ بجائیں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اور خود بھی چھٹا کام یہ کریں کہ الارم لگا کر سوئیں، الارم والی گھڑی لے لیں اور اس میں الارم لگا کر کے سوئیں کہ مجھے 4:30 بجے اٹھنا ہے، بس 4:45 بجے لازمی اٹھنا ہے، 4:30 یا 5:45 بجے کی جو بھی آپ مناظر سمجھیں وہ آپ اس میں الارم لگا لیں، اور اس کو اپنے سرحانے میں رکھیں اور دور رکھیں. سمجھ گئے ہوں گے کہ بات ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم الارم لگا کے سوتے ہیں، لیکن جب الارم بولتے ہیں تو بند کر کے پھر سو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ دور رکھے، اس کو آواز تیز ہو اور وہ دور ہو. تو اب جب الارم بولے گا تو آنکھ تو کھلے گی انشاءاللہ، تو آنکھ کھلے گی تو پھر بند کرتے پھر آنکھ نہیں رہے گی انشاءاللہ، تو اٹھ کے وہاں جانا پڑے گا بند کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے. اتنی دور جائے گا تو حجت تو پوری ہو گئی کہ بھائی کھڑے بھی ہو گئے، بستر بھی چھوٹ گیا، چل بھی دیے، اب کیوں سوئے؟ اب سونا جو ہے اپنی ہی کوتاہی ہے، ورنہ تو بھائی انتظام تو اللہ کی طرف سے پورا ہی تھا کہ آپ چاہتے تو جس طرح واپس بستر پہ آ جاتے مسجد میں بھی جا سکتے تھے. جب الارم لگائیں تو دور رکھیں گے الارم کو، تاکہ آواز دور سے آئے اور اٹھ کر وہاں تک جانے آنے میں آنکھ اچھی طریقے سے کھل جائے. اور ایک ساتواں کام یہ ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئیں. سورہ کہف کی آخری آیتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا، یہاں سے لے کر کے سورت ختم تک پڑھیں. اللہ پاک نے ان آیات میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے کہ جتنے بجے کی آپ نیت کر کے ان آیات کو پڑھ کر سوئیں گے ٹھیک اتنی بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. پھر سو جائے وہ آپ کی کوتاہی ہے، اپنی غفلت ہے، لیکن ان آیات کی بارہا یہ برکت دیکھی ہے اور یہ عمل میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ جتنے بجے کی نیت کرتے ہیں اتنے بجے آنکھ کھلتی ہے. ٹھیک پانچ بجے کی اگر نیت کی تو ٹھیک پانچ بجے آنکھ کھلی بھی ہوگی، چار بجے کی نیت کریں چار بجے آنکھ کھلے گی. اب آدمی نہ اٹھے وہ الگ بات ہے، سوتا ہے یہ اسی پوتا ہی ہے، لیکن ان آیات کی یہ برکت دیکھیے کہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے، جتنے بجے کی نیت کر کے ارادہ کر کے انسان سوتا ہے اتنے بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ بھی پڑھ کے سوئے، سورہ کہف کی آخری آیت بھی پڑھ لیں. اور اس کے بعد پھر آخر میں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی کریں، کیونکہ اٹھانے والے تو اللہ پاک ہی ہیں. یہ تو انسان کے اختیار میں جتنا ہے اس کے کرنے کا مکلف ہے، کرنا چاہیے. کرنے کے بعد اصل اٹھانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، وہی سونے کے بعد بیدار کرنے والے ہیں اور وہی بیداری کے بعد سنانے والے ہیں. لہذا آخر میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، اب وہ کر دیجیے جو آپ کے اختیار میں، کہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ مجھے آخر شب میں فلاں وقت اتنے بجے اپنے فضل سے اٹھا دیجیے تاکہ میری فجر کی نماز فوت نہ ہو. بندر اپنے حصے کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے حصے کام کر دیتے ہیں. اس پر مجھے ایک عجیب حکایت یاد آئی، اس مضمون سے جیسے تعلق نہیں مگر ان الفاظ سے تعلق ہے. نصرت البساتین میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت عمار رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آقا تھا اور اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ دن بھر تو وہ کاروبار کرتا اور رات کو کاروبار سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو جمع کرتا تھا اور سب مل کر کے کھانا کھاتے، گانا بازا ہوتا، شراب نوشی ہوتی اور دیر تک عیش و عشرت میں گزارتے تھے. معمول کے مطابق ایک مرتبہ اس آقا کے یار احباب یار دوست جمع تھے اور کھانا پکنے میں ذرا دیر تھی، تو اس نے سوچا کہ چلو بادام پستہ جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں، کچھ دیر یہ کھائیں گے اتنے کھانا تیار ہو جائے گا. لہذا اس نے اپنے غلام کو چار درہم دیے اور اس سے کہا کہ تم یہ چار درہم لو اور جلدی سے جاؤ مارکیٹ سے ڈرائی فروٹ لے آؤ، مغز بادام لے آؤ، تاکہ احباب تھوڑی دیر یہ مغزیات کھائیں گے اتنے کھانا تیار ہو جائے گا. اب وہ غلام چار درہم لے کر کے یہاں سے چلا، مارکیٹ کے اس آقا کے گھر کے درمیان میں حضرت عمار رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی. جب یہ وہاں سے گزرا تو مجلس ہو رہی تھی اور مجلس میں بجائے حضرت کے بیان کرنے کے حضرت یہ اعلان فرما رہے تھے کہ بھئی یہ غریب آدمی میرے سے سوال کر رہا ہے چار درہم کا اور میرے پاس چار درہم ہے نہیں، اگر ہوتے تو میں اس کو دے دیتا. لہذا حضرت یہ اعلان کر رہے تھے اور کوئی شخص اس کو چار درہم دے دے تو میں اسے چار دعائیں دے دوں گا، اگر کوئی اس کو چار درہم دے دے تو میں چار دعائیں اس کے بدلے میں دے دوں گا. تو غلام نے موقع مناسب سمجھا کہ بھائی چار دعا حضرت سے لے لو، یہ کہاں ایسا موقع بار بار آتا ہے. لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے اس غریب کے ہاتھ پہ چار درہم رکھ دیے اور کہا حضرت میرے لیے چار دعائیں فرما دیے. فرمایا بتاؤ کیا کیا دعائیں کر دوں. تو اس غلام نے کہا حضرت پہلی دعا تو یہ کر دیجیے کہ میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو آزادی کے نعمت سے سرفراز فرما دے. حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی کہ یا اللہ یہ غلام ہے، اس کو آزادی کی نعمت عطا فرما. تو پھر فرمایا بتاؤ دوسری دعا کون سی کروں. اس نے دوسری دعا یہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چار درہموں کا بدل عطا فرما دے. یہ چار درہم میں نے اس کو دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نعمل بدل مجھ کو عطا فرما دے، اس کی دعا فرما دی. دعا فرما دی یا اللہ یہ چار درہم اس نے آپ کے راستے میں خیرات کیے، اپنے رحمت سے اس کو ان کا نعمل بدل عطا فرما. اور سوچے تیسری دعا بتاؤ. دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو ہدایت دے کہ وہ عیاشی میں مبتلا ہے، ایش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے، آخرت سے غافل ہے، ہدایت دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے. دعا فرما دے. پھر فرما بتاؤ تیسری دعا کیا کروں. کہا دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی، میرے آقا کی بھی اور حاضرین مجلس کی سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. ماں بھائی یہ میرے ہاتھ میرے اختیار کی بات نہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، باقی یہ تو اللہ کے اختیار میں. ہدایت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں اور بڑی معاف کرنا درگزر کرنا بھی اللہ کے اختیار میں. اس کے بعد یہ غلام اب یہیں سے واپس لوٹا اور ڈرتا ڈرتا واپس گیا کہ آقا تو انتظار کر رہا ہوگا میرا کہ میں مرد قسطہ لے کر آؤں اور یہاں میں نے کام ہی دوسرا کر لیا. جیسے اور واقعی وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، دور سے دیکھ رہا تھا کہ آیا نہیں، بہت دیر ہو، غلام کہاں چلا گیا. جب یہ پہنچا تو آ کر ارے اتنی دیر لگا تھی، کہاں رہ گیا تھا، اور بادام قسطہ اب بھی تیرے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا. میرے معاملے کچھ اور ہو گیا، کچھ اور کر کے آ رہا ہوں میں. تو چونکہ حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں، اس لیے آقا کا دل پہلے ہی بدل چکا تھا. اس نے پوچھا کیا ہو گیا، کیا کر کے آئے. تو حضور نے چار درہم دے کر چار دعائیں لے کر کے آ رہا ہوں، چار درہم دے کر کے میں چار دعائیں لے کر کے آ رہا ہوں. کہا بتا جلدی سے کیا کیا دعائیں لے کر کے آیا. ارے میں نے سب سے پہلے تو یہ دعا کی کہ میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے. جا اللہ کے راستے میں تو آزاد. دوسری دعا کیا کرے. کہا جی اللہ تعالیٰ ان چار درہموں کا مجھے نعمت بدل عطا فرما دے. کہا میرے خزانے میں سے 4000 درہم شمار کر لے. چار درہم کے بدلے 4000 درہم لے لے. اب بتا تیسری دعا کیا کروائی. کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. کیا گوارے میں نے توبہ کر لیا سارے گناہوں سے، آزاد میں توبہ کر چکا ہوں اور بعد آ گیا ہوں اپنی اس زندگی جو آج سے پہلے تک جس میں مبتلا تھا. اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی کیا دعا کروائی. چوتھی دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی، حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، میری بھی، اللہ تعالیٰ اور سب حاضرین کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے اور مغفرت فرما دے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہے، میرے اختیار کی بات نہیں. اور پھر جا کر کے اس نے اندر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی وہ ڈرائی فروٹ تو آیا نہیں، کچھ اور ہو گیا ہے. اور یہ کہ بھائی روزانہ جو ہم محفل جماتے تھے، ناچ گانا ہوتا تھا، شراب نوشی ہوتی تھی، عیش پرستی ہوتی تھی، بھائی میں نے توبہ کر لی. اگر تم میرے سچے دوست ہو تم بھی توبہ کر لو، ورنہ میرا تمہارا ختم معاملہ ختم ہے. انہوں نے کہا جہاں تم وہیں ہم. جب تم نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی توبہ کر لی. تو اس آقا کے سارے ساتھیوں نے حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا کی برکت سے توبہ کی اور اس گناہ آلو زندگی سے باز آ گئے. تو لکھا ہے محمد بساتین میں کہ جب رات کو یہ آقا سویا تو خواب کے اندر اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی. اختار نے فرمایا جب تو نے وہ کام کر لیا تو تیرے اختیار میں تھا، تو کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں. ہم نے حضرت عمار کی بھی، تیری بھی، تیرے ساتھیوں کی بھی، تیرے غلام کی بھی، اور ہر کمار کے اہل مجلس کی بھی سب کی بخشش کرتے ہیں. یہ ہے تو ہم اپنے حصے کا تو کام کر رہے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام بھی فرما دیں گے کہ جو ہمارے اختیار میں وہ کریں فجر کی نماز کے واسطے اٹھنے کے لیے. اور سات کام ہیں جو میں نے ابھی بتایا آپ, آخر میں اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو, یا اللہ یہ جو کچھ کر لیا اس میں کچھ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اصل تو اٹھانے والے آپ ہیں. آپ چاہیں تو سائے رات سلا کر کے فجر میں اٹھا لیں, اور چاہیں تو آپ سائے رات جگا کر کے فجر کی نماز سے محروم فرما دیں. لہٰذا جو کچھ تھا یہ میرے اختیار میں تھا, اب وہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے قدرت کاملہ سے مجھے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. مجھے اتنے بجے مجھ کو بھی اٹھائیے, میرے گھر والوں کو بھی اٹھائیے, میرے گھر کے ہر فرد کو اٹھائیے, تاکہ سارے ہی جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر فجر کی نماز ادا کریں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں. خوب بھیڑ بھڑا کے دعا کر کے بس پہ سو جائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ تجربہ یہ ہے کہ ضرور آپ کو لیں, اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی ان شاء اللہ توفیق ملے گی. اور عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی, فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی, تو دو نمازوں میں ایک نماز میں بہت سے بہت ایک نماز میں ایک گھنٹہ لگتا ہے. ایک گھنٹے کا مطلب ہے کہ استنجا بھی اس میں آ کر لیا, پھر وضو بھی کر لیا, پھر سنتیں بھی پہلے والی پڑھ لی, پھر فرض پڑھے, پھر بعد کی سنتیں پڑھی, سب مل ملا کر کے بہت سے بہت ایک گھنٹہ ایک نماز میں لگتا ہے, من عموماً پون گھنٹہ لگتا ہے. تو کہاں ایک گھنٹہ یا بہت سے بہت دو گھنٹے, اور کہاں ڈیڑھ رات جا کر عبادت کرنے کی, نماز پڑھنے کی فضیلت, کتنا بڑا فائدہ, کتنی بڑا ثواب. اور پھر اس ایک نماز کا ثواب جو میں نے عرض کیا, کتنا 3 کروڑ سے زیادہ اللہ پاک کی طرف سے اس کا اجر و ثواب, کتنا فائدہ ہے, فائدہ ثواب ہی ثواب. اور بالفرض کبھی اس اہتمام کے باوجود بھی آنکھ نہ کھولی, تو ایک حدیث کے اندر یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھا, اچھی طرح اس نے سنت کے مطابق وضو کیا, اور پھر سنت کے مطابق آرام و اطمینان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک گیا, اور جماعت پہنچا تو معلوم پتہ چلا کہ جماعت ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرما دیں گے. جن لوگوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے ان کے ثواب میں وہ کمی نہیں آئے گی. یہ نہیں کہ ان کے ثواب میں سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے, یہ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے اپنے پاس سے ثواب عطا فرمائے. کیوں؟ اس نے پوری کوشش کی تھی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی, اس لیے وہ جہاں تک اپنے اختیار میں کرنا چاہیے. اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی آگ کھلے گی نہیں کھلے گی تب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب ملے گا, اس لیے کہ نیت بھی ہے, دعا بھی ہے, کوشش بھی ہے, تدبیر بھی ہے, سارے کام اس نے اپنی طرف سے پورے کر لیے. اب اگر ناک نہ کھلی تو وہی غیر اختیاری بات ہے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا, لا تفرید فی النوم. حدیث میں آتا ہے کہ انسان نیند میں کوتاہی نہیں ہے, اگر کسی کی آنکھ لگی رہ جائے اور آدمی کی آنکھ نہ کھلے اور جماعت نکل جائے یا نماز قضا ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ سونے کے بعد آدمی مکلف نہیں رہتا, جب مکلف نہیں رہتا تو پھر گناہ بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے اٹھنے کا پورا اہتمام کر کے سوئے پھر نہ کھلے تو لا تفرید فی النوم ہے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے نہ اٹھنے کا پورا اہتمام کر کے سوئے, ہمارے یہ آ رہے نا بھائی, رات کو 2-2.5 بجے تک جاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا انتظام کر رہے ہیں کہ فجر میں اٹھنا نہیں ہے, تو پھر تو گزارے والا پھر نماز قضا کرنے کا گناہ ہو کر رہے گا, یاد رکھیے, کیوں کوتاہی ہماری اپنی ہے. اب دیکھو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلاتا ہوں آپ. سفر کے دوران عرب میں عام طور پر رات کو سفر زیادہ کرتے تھے, کیونکہ گرم رات کو گرمی نہیں ہوتی اور سکون بھی رہتا ہے, اطمینان بھی رہتا ہے, ایک سوئے سے چلتے بھی رہتے ہیں, تو رات کو سفر ہوتا تھا, یا پھر سویرے سویرے ٹھنڈے ٹھنڈے اوقات میں سفر ہوتا تھا, اونٹوں کا سفر, گھوڑوں کا سفر. تو حضور کا یہ معمول تھا کہ رات کو سفر کے دوران اگر آپ رات کے درمیان میں یا رات کے آخری تہائی حصے میں اگر آپ سواری سے اترتے آرام لینے کے لیے, تب تو پھر آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے, دائیں کروٹ پہ سوتے, کیونکہ دائیں کروٹ پہ سونے سے آدمی کو جاگنے میں زیادہ آسانی ہوتی بنسبت چت ہو کر سونے کے. اور اگر بالکل صبح صادق کے قریب آپ سواری سے اتر کر آرام کرنے کے لیے لیٹتے تو ہاتھ یوں رکھ کے سوتے، کونی کھڑی کر لیتے ہوئے دائیں ہاتھ کے اوپر سر رکھ کے تو سوتے تاکہ گہری نیند نہ آنے پائے، فجر کی نماز خدا نہ ہونے پائے. اس طرح سونا کوئی بالکل بس چوکس ہونا ہے، یہ تو بالکل آپ ہاتھ زمین پہ رکھ کے سوتے نہیں تھے بلکہ کونے کھڑی کر لیتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ دائیں ہتھیلی پہ رکھ کے پھر آپ اس طرح سوتے تھے. آپ سویرے سویرے فجر کی نماز ادا کرنے کا کے لیے اٹھنے کا اہتمام کر کے سوتے تھے، اس لیے کہ رات بھر سفر کیا ہے تو فجر کے قریب سونے میں نیند آ جانے کا زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کونی کھڑی رکھتے تھے. اور اگر اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ دانے ہاتھ رکھ کر کے سویا کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ گہری نیند آ جائے نماز. تو دیکھیں آپ خود اپنا آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ بھی اٹھنے کا اہتمام کر کے سو رہے، لہذا اٹھنے کا اہتمام کر کے سونے کے بعد بھی اگر کیا کہتے آنکھ لگی دے رہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیت کا ثواب ملے گا، کوشش کا ثواب ملے گا اور یہ ثواب بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فجر کی نماز خدا کرے کہ ہم سب ہمارے گھر والے ہمیشہ ہمیشہ باجماعت ادا کرنے والے بنے، بلکہ تہجد کی بھی اللہ پاک اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. ایک صاحب نے بہت ساری دعائیں اپنے پرچے میں لکھیں، یہ سب دعائیں کریے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. ہم سب کے ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے اساتذہ اکابر مشائخ احباب تمام متعلقین متوسلین تمام حاضرین اور حاضرات اور ان کے گھر والوں کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل مغفرت فرما، بال بال بخشش فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری سارے غفلتوں کو کوتاہیوں کو خامیوں کو کمزوریوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے دین کے معاملے میں ہمیں چست و چالاک بنا دیجیے، ہوشیار اور چابک دست بنا دیجیے. یا اللہ ہوشیار اور چابک بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قوت والا بنا دیجیے. یا اللہ اپنے دین کے معاملے میں ہمیں ہوشیار بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم کو ہمیشہ ہم کو ہماری اولاد کو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ پانچ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پانچ نمازیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر یا اللہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مردوں کو مسجدوں میں جا کر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو جو غفلت ہو گئی یہ کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما، جو گناہ ہو گیا اپنی رحمت سے درگزر فرما. آئندہ یا اللہ بڑے قاعدے و سلیقے سے آرام و اطمینان سے تمام نمازیں سکون و اطمینان کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس غفلت کو اس کوتاہی کو جو بہت زیادہ عام ہو گئی اپنی رحمت سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. آخرت کی فکر عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی بالکل دور فرما. یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، یا اللہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے وہ قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضے اترنے کا انتظام فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم کو ہماری اولاد کو تازندگی کی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، ظاہر ہمیں اپنے ظاہر و باطن کے اصلاح کی فکر عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں مانگے سب عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگے ان سب سے پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھے آگے نماز پڑھنی ہے اس لیے میں اجازت چاہوں گا.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف. خالق
جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com